السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے باضابطہ طور پر نامزدگی قبول کرتے ہوئے امریکہ کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
جماعت و دعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھے کرنے کی سرگرمیوں پر پنجاب پولیس کو نظر رکھنے کی ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
پاکستان مسیحیوں کے لیے چھٹا خطرناک ترین ملک ہے. بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ. ملک میں تمام برادریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکمران جماعت کے قانون ساز کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
سندھ اسمبلی نے مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلی منتخب کر لیا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اس سے پہلے سری نگر کی یہ رپورٹ.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں وسیع پیمانے پر عوامی مظاہرے اور سنگ باری کے واقعات. متعدد افراد زخمی. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے مفصل رپورٹ ذرا دیر بعد.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ.
ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے چوتھے اور آخری روز ڈیلیگیٹس جشن منانے اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے موڈ میں تھے. چیلسی کلنٹن نے جو کہ 42 صدر کی صاحبزادی ہیں اپنی والدہ کا تعارف کروایا جن کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ 45 صدر ہوں گی.
I'm voting for a fighter who never ever gives up and who believes.
میں مسلسل جد و جہد کرنے والی ایک ایسی خاتون کو ووٹ دینے جا رہی ہوں جس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور جو اس بات پر مکمل یقین رکھتی ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. فلیڈیلفیا میں ہلری کلنٹن تالیوں کی گونج میں ایک اہم سیاسی جماعت کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کرنے سٹیج پر آئیں.
And so my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
عزیز دوستو، میں عاجزی، انکساری، عزم اور امریکہ پر بے پناہ اعتماد کے ساتھ امریکہ کی صدر کے لیے نامزدگی قبول کرتی ہوں. ہلری کلنٹن نے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ کر نشانہ بنایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی اپنے مستقبل اور ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوں.
Imagine him in the Oval Office facing a real crisis. A man you can bait with a...
تصور کریں کہ ٹرمپ اوول آفس میں ہیں اور انہیں ایک حقیقی بحران درپیش ہے اور ایک ایسا شخص جسے شرطیہ طور پر آپ ایک ٹویٹ میں ترغیب دے سکتے ہیں وہ ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس پر جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں اعتماد کیا جا سکے. ہلری کلنٹن نے اچھی تنخواہوں کے ساتھ ملازمتوں کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت تک اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتا جب تک متوسط طبقہ ترقی نہ کرے. انہوں نے اس بات کا عزم بھی ظاہر کیا کہ اگر وہ نومبر میں صدر منتخب ہو جائیں گی تو وہ قومی اتحاد کے لیے کام کریں گی.
So let's be stronger together, my fellow Americans. Let's look to the future with courage and confidence. Let's build a...
میرے امریکی ساتھیوں، آئیے مل کر آگے بڑھیں، جرات اور اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کی جانب بڑھیں، اپنے پیارے ملک اور پیارے بچوں کے لیے ایک بہتر کل کی تعمیر کریں. جب ہم ایسا کریں گے تو امریکہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ عظیم ملک بن جائے گا. آپ سب کا بے حد شکریہ اور امریکہ پر خدا کی رحمت. اس کے بعد ہلری کے شوہر اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن، ان کی بیٹی چیلسی کلنٹن اور ورجینیا کے سینیٹر اور نائب صدر کے لیے اس دوڑ میں ہلری کے ساتھ شامل ٹم کین بھی سٹیج پر ہلری کلنٹن کے ساتھ شامل ہوئے. ڈیموکریٹک کنونشن پر جو توجہ مرکوز کی گئی ہے اس نے بھی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی مہم جاری رکھنے سے باز نہیں رکھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آئیوا میں ایک ریلی میں خود کو تبدیلی کا ایک دائی قرار دیا تھا.
We can't go for another four years of Obama because that's basically what crooked Hillary Clinton is. We can't go.
ہم اوباما کے مزید چار سال برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بنیادی طور پر ہلری کلنٹن بقول ڈونلڈ ٹرمپ ایک بددیانت خاتون ہیں، لہٰذا ہم ایک بار پھر صدر اوباما کے جیسے ہی چار سال مزید برداشت نہیں کر سکتے. گزشتہ ہفتے کلیولینڈ میں ریپبلکن کنونشن کے بعد لیے گئے جائزے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہلری سے آگے نظر آ رہے تھے، اور اب ڈیموکریٹس اپنے کنونشن کے اختتام کے بعد ہلری کی شہرت میں اضافہ اور نومبر کے انتخاب میں فتح کی امید کر رہے ہیں. فلیڈیلفیا میں ہونے والے کنونشن سے صدر اوباما نے بھی بدھ کو خطاب کیا تھا اور اپنی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو آئندہ صدر کے لیے سب سے اہل امیدوار قرار دیا تھا. سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
رپورٹ آپ سن رہے تھے. ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن میں سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے باضابطہ طور پر نامزدگی قبول کی ہے اور بڑی پرجوش تقریر کر رہی تھیں. ڈیموکریٹک پارٹی کنونشن کی خبریں بھیجنے کے لیے وائس آف امریکہ کی جانب سے محمد عاطف فاہم موجود ہیں. ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور کچھ مزید گفتگو اس سلسلے میں کرتے ہیں. جی السلام علیکم عاطف.
جی وعلیکم السلام خالد صاحب.
کل کا بڑا اہم کنونشن تھا اور بہت اہم تقریریں ہوئیں، اور ہلری کلنٹن کی تقریروں سے متعلق تو ابھی ہمیں نے ایک رپورٹ سنی بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی پچھلے چار روز میں میشل اوباما نے بڑی اہم تقریر کی، صدر اوباما نے تقریر کی، نائب صدر نے کی، اور سابق صدر بل کلنٹن نے بھی بہت عمدہ تقریر کی، اور پھر جیسا کہ آپ نے ہمیں اس پہلی گفتگو میں بتایا تھا کہ ایک مسلمان رہنما نے بھی تقریر کی ہے، تو ہم چاہیں گے کچھ آپ ان کو سم اپ کریں اور ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کیا کیا اہم نکات ان تقریروں میں اٹھائے گئے. بہت شکریہ.
جی جیسے آپ نے جن جن تقریر کا ذکر کیا ہے، تو اگر مشیل اوباما کی تقریر سے شروع کیا جائے، مشیل اوباما ایک خاتون ہیں، خاتون اول ہیں، بہت جانی جاتی ہیں، بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں امریکہ میں، کیونکہ انہوں نے آ کے ایسے معاملات کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا جن پر توجہ نہیں دی جا رہی تھی، جیسے اوبیسٹی تھی. امریکہ میں اوبیسٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور خاص طور پر ان گھرانوں میں جن کی آمدن کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں جی ایم اوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سستی ہے. انہوں نے ہوم گارڈننگ کا ایک ٹرینڈ شروع کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اور پھل اگانا شروع کریں اور انہیں کھائیں. تو ایک ماں کے طور پر، ایک خاتون کے طور پر سامنے آئیں اس تقریب کے دوران، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں ہلری کلنٹن سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے. اسی طرح باقی جو رہنما تھے اس میں ظاہری بات ہے سب سے اہم تقریر تو صدر اوباما کی تھی، اور جس طرح کا ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اسٹینڈنگ اوویشن ملتی ہے صدر بل کلنٹن کو جب وہ اس طرح کے کسی بڑے اجتماع کو ایڈریس کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح کا ہم نے دیکھا کہ استقبال صدر اوباما کو بھی ملا جب وہ آئے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر ڈیموکریٹک لیڈرشپ میں صدر اوباما کا نام سر فہرست ہوگا. اسی طرح نائب صدر نے بھی تقریر کی، بڑی جاندار تقریر تھی نائب صدر کی بھی، اور اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ بہت سے لوگ نائب صدر جوزف بائیڈن کو یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس ریس میں آنا چاہیے، یعنی انہیں صدارتی انتخاب کی ریس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب مزید اس قسم کی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے. تو جہاں تک ہلری کلنٹن کی تقریر کا تعلق ہے، وہ تو ایک بڑی جامع، بڑی مضبوط تقریر تھی، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے دیکھنی ہیں. یعنی ہلری کلنٹن نے کل بات کی روزگار کو امریکہ واپس لانے کی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ آج گزشتہ دو روز سے، تین روز سے ریپبلکن کیمپین نے ایسے ایڈ چلانا شروع کیے ہیں جس میں ہلری کلنٹن ایک تقریب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جابس کو آؤٹ سورس کرنا یا آؤٹ سورسنگ کو روکنا ناممکن ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اپنی رائے میں یہ اظہار کر رہی ہیں کہ شاید اس کے لیے کوئی قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا. تو وہ اب دونوں طرف کی کیمپینز ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس تلاش کر رہی ہیں، ان کے ماضی کو کیا کہتے ہیں کھنگال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن جو مسلم رہنما کا آپ نے ذکر کیا وہ ظاہری بات ہے رہنما تو نہیں ہے, ہی از جسٹ ڈیموکریٹک پارٹی ووٹر, سیاسی رہنما وہ نہیں ہے جن کے بیٹے امریکی افواج میں سرو کرتے ہیں.
خضر خان
ان کی تقریر بڑی پاورفل تھی. انہوں نے امریکی مسلمانوں کی وہ تصویر پیش کی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ تصویر پیش کی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایک امریکی کو اس کے مذہب کے عقیدے کی بنیاد پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ بھی دیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو پورے ارینا میں کتنا زیادہ اپلاز کیا جا رہا تھا ان کی اس تقریر کو, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے ایک بہت ہی روایتی انداز میں آئے اور اس سولجر کی والدہ بھی وہاں پہ موجود تھی اسٹیج پہ اور وہ ساری تقریر کے دوران ان کے ساتھ کھڑی رہی. اسی طرح اور بہت سے لوگ آئے, بڑا ڈائیورس کنونشن تھا یہ. ہماری بہت سے پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی, بنگلہ دیش کے اوریجن کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, انڈین سے ملاقات ہوئی, انڈین امیریکنز, بنگلہ دیشی امیریکنز, پاکستانی امیریکنز, ایون سری لنکن امیریکنز, اور اسی طرح دوسرے خطوں میں اگر چلے جائیے تو مڈل ایسٹ کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, ایون فلسطینین امیریکنز ور دیئر ایز ڈیلیگیٹس. تو ایک انتہائی
کافی بھرپور یعنی نمائندگی تھی تمام مذاہب کی اور لوگوں کی. اور ظاہر ہے جو جب کمپین چلتی ہے کسی بھی الیکشن کی تو لیڈرز بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو عوام کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ فوکس اس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے اگر کوئی خلاف بات کی ہے تو ممکن ہے کہ جب وہ صدر بن جائیں یا عہدے سنبھال لیں تو اس وقت تو ان کا ترجیحات کچھ مختلف ہو جاتی ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہے بھی, اور اس بارے میں ریپبلکنز کی اپنی ایک سینگ ہے کہ جب آپ نے نامینیشن دینی ہوتی ہے تو بالکل دائیں بازو کی طرف جانا پڑتا ہے, اور جو ہی نامینیشن جیت لے تو الیکشن جیتنے کے لیے سینٹر میں آنا پڑتا ہے. لیکن فی الحال تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سینٹر میں آنے کے لیے تیار ہیں. وہ ابھی بھی
کمپین کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپین آگے چلے گی. اور اب دونوں چونکہ منتخب ہو گئے ہیں, نامزد ہو گئے ہیں, تو اب صحیح مارکہ اب شروع ہوگا. بہت شکریہ محمد عاطف آپ کا, تو آپ سے پھر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. یہ تھے ہمارے نمائندے محمد عاطف, جنہوں نے ابھی آپ کو ساری تفصیل بتائی. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ روس اور اس کے عامیت پسند لیڈر ولادیمیر پوٹین کے لیے ادا کیے گئے ان تعریفی کلمات سے انکار کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں. وائس آف امریکہ کی زلاتسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عام روسی لوگ ٹرمپ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
اپنی صدارتی مہم کے ابتدائی دنوں میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ پوٹن کا ساتھ دیں گے.
When people like me, I like them. Even Putin, you know Putin, they want me to disavow Putin. Putin of Russia, he said Trump is a genius, he'll be the next leader.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں, حتیٰ کہ پوٹن. آپ پوٹن کو جانتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں پوٹن کو تسلیم نہ کروں. روس کے پوٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ ذہین ہے, وہ آئندہ کے صدر ہوں گے. روس کے صدر نے بہت احتیاط سے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے
ٹرمپ یارکی چلاویک. اشتو نی یارکی یارکی
وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بہت لاوبالی ہیں, میں ان کا کوئی دوسرا اندازہ نہیں لگا سکتا, لیکن میں جس بات پر خصوصی توجہ دوں گا یا جس چیز کا خصوصی خیر مقدم کروں گا, اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں, وہ یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ روس اور امریکہ کے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں.
نو وٹ نا شٹو یا ٹوچنو ابراشچایو ونیمانیے ای شٹو یا ٹوچنو پریویتسٹوو.
اس میں غلط کیا ہے, ہم سب اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, کیا آپ نہیں کرتے؟ لیکن عام روسی لوگ اس بارے میں کھلی رائے رکھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.
Я не считаю его позитивным человеком.
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں اسے ایک مثبت شخص خیال نہیں کرتی. میرے خیال میں صدر کو اعتدال پسند، پابند اور غیر جذباتی ہونا چاہیے، پوٹن کی طرح. ان لوگوں کو اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ خاص طور پر امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر بنتے ہیں تو اس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اثر پڑے گا، لیکن کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا.
Putin probably hopes that it would be possible to just to divide the world.
اس روسی صحافی میخائل زیگر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس طرح کا شخص نہیں جس کے ساتھ پوٹن ہونا پسند کریں گے. پوٹن غالباً امید کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ مل کر دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکیں گے. میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا شخص ہے. جمعرات کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت طنزیہ تھے جب انہوں نے روس سے کہا کہ وہ ہلری کلنٹن کی ای میلز ڈھونڈیں. وہ پوٹن کے لیے اپنے تعریفی کلمات سے بھی مکر گئے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت دعویٰ کے سرگرم کارکنوں پر نظر رکھے. یہ وہ تنظیم ہے جو اقوام متحدہ کی اس فہرست میں شامل ہے جس پر نظر رکھی جاتی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے. جماعت الدعویٰ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے پابندی عائد کی جا چکی ہے. پنجاب پولیس کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق پولیس جماعت الدعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھے کرنے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہدایت نامے کے تحت ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ جماعت الدعویٰ فطرانہ، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے رقوم اکٹھی کر رہی ہے. بھارت نے بھی نومبر 2008 میں ممبئی حملوں کا الزام قلعدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کیا تھا، اور اس کا موقف ہے کہ لشکر طیبہ بھی جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے زیر اثر ہی کام کرتی ہے. تاہم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید ان الزامات سے انکار کرتے ہیں. بھارت کی طرف سے جماعت الدعویٰ پر بھارتی کشمیر میں عسکری کاروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے. سلامتی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جماعت الدعویٰ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ بہت اہم ہے.
دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلے بھی اس قسم کی ہدایات پولیس کو ملتی رہی ہیں. جب بھی کالعدم تنظیموں کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے یا عالمی دباؤ آتا ہے، تو ابھی بھی جب سے یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک شروع ہوئی ہے اور جماعت الدعویٰ پاکستان میں فعال ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ اس نے جہاد کے لیے فنڈ اکٹھے کرنا شروع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کوئی مثبت میسج نہیں گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو کم از کم نظر رکھی جائے کہ کس قسم کی فنڈ ریزنگ ہوگی.
جماعت الدعویٰ کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت ملک بھر میں امدادی کاروائیوں کے لیے سرگرم ہے جس کے لیے انہیں فنڈز درکار ہوتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ادھر بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ دارالحکومت سری نگر اور دوسرے شہروں میں دوبارہ کرفیو لگا دیا گیا ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں.
دارالحکومت سری نگر اور شوری زدہ وادی کشمیر کے تقریباً تمام دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں اگرچہ گزشتہ رات ہی کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر بٹھا دیا گیا تھا، عوامی مظاہروں کا سلسلہ جمعے کو پہلی روشنی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، جبکہ بعض علاقوں میں رات کے دوران بھی مظاہرین سڑکوں پر گشت لگاتے دیکھے گئے اور چند ایک مقامات پر ان کی حفاظتی دستوں کے ساتھ محاذ آرائی بھی ہوئی. نماز جمعہ کے بعد مظاہروں اور اس دوران سنگباری کرنے والے نوجوانوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کا سلسلہ مزید علاقوں تک پھیل گیا اور ان میں صبح کے مقابلے میں شدت نظر آئی. حفاظتی دستوں نے متعدد مقامات پر مظاہرین کو منتشر کرنے اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور سٹن گرینیڈ کے دھماکے کیے، جبکہ سرحدی ضلع کپوارہ میں حفاظت دستوں کی فائرنگ میں 15، 16 اور 18 برس کی عمر کے 3 لڑکے زخمی ہوئے. پلوامہ، شوپیان، سوپور علاقوں سے بھی پرتشدد مظاہروں کی اطلاعات مل رہی ہیں. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس وقت جبکہ یہ رپورٹ دی جا رہی ہے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے اور باغی نغمے نشر کیے جا رہے ہیں. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ جمعے کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کا رخ کریں جہاں بھارتی کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتے کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 50 سے زائد نوجوانوں کی ایصال ثواب اور 3500 زخمیوں کی صحت یابی کے لیے ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد ہوگا. نیز ان کے بقول تحریک مزاحمت کے حوالے سے تجدید عہد کیا جائے گا. لیکن حکومت نے جامع مسجد چلو پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا. سرکردہ آزادی پسند لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میر وائز عمر فاروق نے جنہیں گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا جب باہر آ کر جامع مسجد کی طرف پیش قدمی کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا. بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ اس ماہ کی 8 تاریخ کو حفاظت دستوں کے ایک آپریشن کے دوران معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا. وزیر اعلیٰ نے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں پر مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ان کی سرگرمیاں بھارتی کشمیر کی شبی کو غیر معمولی اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں. نیز 3 ہفتے سے جاری شورش کے نتیجے میں علاقے کے اقتصادی اور سماجی مفادات کو زخم پہنچ رہی ہے. تاہم انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ مسائل کا پائیدار حل ڈھونڈنے کے لیے تمام متعلقین سے جامع مذاکرات شروع کرنے کے لیے اثر نو کوششیں شروع کریں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
افغانستان میں چوٹی کے امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ خصوصی امریکی آپریشنز کے 5 فوجی داعش کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئے ہیں. یہ فوجی ننگرہار میں کاروائی میں چھوٹے ہتھیاروں یا ان کے ٹکڑے لگنے سے زخمی ہو گئے. افغان فورسز اس علاقے سے داعش جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. امریکی نمائندے نے امریکی کمانڈر نے کہا کہ ان فوجیوں میں سے 3 کو باہر نکال لیا گیا ہے اور 2 واپس ڈیوٹی پر پہنچ گئے ہیں. اس وقت تک امریکی فورسز افغان فوجیوں کو زمینی امداد فراہم کر رہی ہیں اور ان پر شاذ و نادر ہی حملہ ہوتا ہے. داعش کے خلاف لڑائی اس وقت کے بعد سے شدت اختیار کر گئی ہے جب کابل میں 2 دھماکے ہوئے اور 89 افراد ہلاک ہو گئے. افغانستان کی حکومت نے رواں سال جنوری سے مئی کے دوران ملک کے 5% علاقے کا کنٹرول یا اس پر اثر و رسوخ کھو دیا ہے جس سے جنگ سے تباہ حال اس ملک کی سیکورٹی فورسز کو درپیش چیلنجز کی عکاسی ہوتی ہے. یہ بات افغانستان سے متعلق امریکی حکومت کے ایک اعلی ترین نگراں ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی طرف سے جمعے کو جاری کی گئی رپورٹ میں بتائی گئی. رپورٹ کے مطابق جنوری میں افغان حکومت تقریباً 70.5% علاقے پر کنٹرول رکھتی تھی جو کہ مئی کے اواخر میں کم ہو کر 65.6% تک پہنچ گیا ہے. یہ اعداد و شمار افغانستان میں موجود امریکی فورسز کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں. رپورٹ میں علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے کے بارے میں امریکی فورسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ افغان فورسز کو کم ترجیحی علاقوں سے جارحانہ آپریشنز اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے. افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کہتے ہیں کہ طالبان کے زیر تسلط زیادہ تر دیہی علاقے ہیں. تاہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے اسی عرصے کے دوران 10 اضلاع پر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے. امریکہ کے شہر سان ڈیاگو میں گولی لگنے سے ایک پولیس افسر ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے. جمعے کو ٹویٹر پر حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی لیکن اس کی تفصیلات تاحال فراہم نہیں کی گئی ہیں. یہ واقعہ جمعرات کو دیر گئے پیش آیا، اس کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. ٹویٹر پر ایک پیغام میں پولیس کا کہنا تھا کہ ایک مشتبہ شخص کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ دیگر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس اے بی کے مطابق پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کرتے ہوئے مقامی لوگوں کو گھروں تک ہی محدود رہنے کے لیے کہا ہے. خبریں ختم ہوئیں. ترکی کے انتہائی سینئر فوجی جنرلز کو اس مہینے کے شروع میں ناکام بغاوت کی کوشش کے سلسلے میں حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ترک فوج کی سبتر صورتحال کے باوجود باغی کرد گروپ پی کے کے نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس قیاس آرائی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ترک حکومت اور کرد باغیوں کے درمیان تعطل میں پڑا امن کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
فوجی بغاوت کے منصوبہ سازوں کے خلاف جاری پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں حراست میں لیے جانے والے فوجی افسروں میں ترکی کی سیکنڈ آرمی کے کمانڈر جنرل آدم ہدوتی سب سے سینئر عہدیدار ہیں۔ انہوں نے پی کے کے خلاف شورش کچلنے کی کاروائیوں کی قیادت کی تھی۔ استنبول میں قائم قادر حس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر سولی ازیل کہتے ہیں کہ اس کے باوجود پی کے کے نے ابھی تک افراتفری کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔
I liken what had happened to a massive stroke, so the body is extremely weak. It is
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا موازنہ ایک بڑے حملے کے حوالے سے کرتا ہوں، تو فوج اپنی شناخت کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اس صورتحال میں باغی گروپ پی کے کے کچھ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آیا ان کے درمیان کسی نوعیت کا کوئی رابطہ رہا ہے۔ ترک فضائیہ نے جو باقاعدگی سے پی کے کے پر بم برساتی ہے، ناکام فوجی بغاوت کے بعد ہمسایہ ملک عراق کے شمالی علاقے میں باغیوں کے ٹھکانوں پر صرف ایک بار حملہ کیا ہے۔ ترک صدر کے بین الاقوامی امور سے متعلق شعبے کی سربراہ عائشہ سوزین یہ بات زور دے کر کہتی ہیں کہ پی کے کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی کہ یہ تنازع سیاسی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔
There is always possibility to go back to peace process. We always
وہ کہہ رہی ہیں کہ امن کے عمل کی جانب لوٹ جانے کا امکان ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہم ترکی میں ہمیشہ کرد مسئلے اور دہشت گرد گروپ پی کے کے کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں، اور ترکی میں کسی بھی طرح کے حالات میں امن عمل کی جانب لوٹ جانے کا امکان ہمیشہ موجود ہے۔ باغی گروپ پی کے 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 ساتھ امن کے عمل کا سلسلہ الزام در الزام کے نتیجے میں جولائی میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس ناکامی کے نتیجے میں لڑائیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا جو ترکی کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے کے شہروں اور قصبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی کا سبب بنا، اور اس کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع تر خلاف ورزیاں ہونے کے دعوے بھی سامنے آئے۔ لیکن ترکی کی کرد نواز مرکزی جماعت ایچ ڈی پی کے ایک رہنما صلاح الدین دمرتاس نے فوجی بغاوت کی کوشش کی فوراً ہی مذمت کی، اور بہت سے کرد صدر اردوان کی اپیل پر بغاوت کو روکنے کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ ترکی زبان کے اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمیع عدیز کہتے ہیں کہ پی کے کے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر چل رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
It is obviously holding back to see how this all plays out. Now, it will not have been too pleased about the fact that
بلا شبہ پی کے کے گروپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب یہ حقیقت اتنی خوشگوار نہیں ہو سکتی کہ صدر اردوان اس کے باوجود ایچ ڈی پی کے رہنما سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جماعت فوجی بغاوت کے خلاف باہر نکلی تھی، جبکہ وہ حزب اختلاف کے دوسرے لیڈروں سے ملنے پر آمادہ ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان حالات میں یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کردوں یا پی کے 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 ساتھ کسی قسم کے مذاکراتی عمل کی جانب واپس جانے کی کوشش کرے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی کے کے نرمی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کے شریک رہنما دمرتاس نے پیر کے روز صدر اردوان کے ساتھ حزب اختلاف کے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات سے اپنے اخراج کی شدید مذمت کی، لیکن وزیر اعظم بنالی جلدرم کا خیال ہے کہ ایچ ڈی پی کو اس عمل میں شریک کیا جا سکتا ہے جسے حکومت نے مفاہمتی عمل کا نام دیا ہے۔ تجزیہ کار ازیل کہتے ہیں کہ اس میں دمرتاس کو شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی میں تعطل جاری رہے۔ اگر کچھ عرصے کے لیے غیر اعلانیہ قسم کی فائر بندی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بات چیت کے عمل میں کردوں کو شامل کرنا بھی فی الواقع آسان ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جانا کہ وہ چار سال پہلے عراق سے ملحق ترک سرحد پر اولودیرے کے نزدیک ترک فضائیہ کے ایک حملے میں 34 نوجوان کرد اسمگلروں کی ہلاکت کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہی ہے، کرد اقلیت کے لیے ایک اہم علامت ہے۔ پروسیکیوٹرز اس فضائی حملے کو فوجی بغاوت کے ایک مبینہ منصوبہ ساز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में दिन के 12:30 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूँ खालिद हमीद। वर्ल्ड वॉच फेरिस्त 2016 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में छठे नंबर पर है जो ईसाइयों के लिए ख़तरनाक हैं। ओपन डोर नामी तंजीम के सर्वे के मुताबिक जो उन ईसाइयों के लिए जिनको तंग किया जाए और दुनिया भर के चर्चेस के लिए काम करती है, पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन का ذاتی झगड़े निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद तफ़सीलात के साथ नासिर महमूद।
मसीहियों की हालत ज़ार पर नज़र रखने वाली एक बैन अल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को मसीहियों के लिए दुनिया का छठा खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया है। अमरीका में कायम ओपन डोर्स नामी तंजीम की तरफ से जारी करदा जायजा रिपोर्ट में बैन अल-अक़वामी फहरिस्त बराए 2016 में मसीहियों के लिए 50 ममालिक पर मुश्तमिल 3 मुख्तलिफ दर्जे इंतहाई खतरनाक, बहुत खतरनाक और खतरनाक का तस्करा किया गया है। तंजीम ने पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून का हवाला देते हुए कहा कि इसे अक्सर गैर मुस्लिमों बशमूल मसीहियों के खिलाफ जाती इनाद की बिना पर इस्तेमाल किया जाता है। तंजीम ने दावा किया कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 700 मसीही लड़कियां और खवातीन अगवा होती हैं, जिन्हें अक्सर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के अलावा उनकी मुसलमानों के साथ जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक दिहाई से ज़ायद अरसे के दौरान मसीहियों की इबादतगाहों को भी दहशतगर्द हमलों में निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में मुश्तइल हुजूम की तरफ से मसीही बरादरी की बस्तियों को नजर आतिश करने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में सन 2014 में लाहौर के करीब कोट राधा किशन में एक मसीही जोड़े को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में मकामी मुसलमान आबादी की तरफ से ईंटों के भट्टे में जिंदा जला देने का तस्करा भी किया। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि वो मुल्क में तमाम मजाहिब के मानने वाले अपने शहरियों के हकूक और अपने अकायद की पैरवी की मुकम्मल आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और इस ज़मन में मुतादिद इकदाम भी किए गए हैं। हुकुमरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कानून साज और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के रुकन मोहम्मद मोइन वटू ने जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मौजूदा हुकूमत गैर मुस्लिम शहरियों के मामलों को संजीदगी से लेती है और इन बरादरियों को कानून साजी और हुकूमत में भी नुमाइंदगी दी गई है।
मजीद उनके तहफ़ुज़ात और खदशात दूर करने के लिए उसमें लॉ में भी मजीद अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि कहीं भी मिनॉरिटीज को ये इस तरह का कोई अदम तहफ़ुज़ का एहसास ना हो और मिनॉरिटीज के तहफ़ुज़ के लिए कवानीन में बाकायदा तौर पे पहले ऑलरेडी भी तहफ़ुज़ है मगर मजीद भी उसमें इकदाम किए जा रहे हैं।
ओपन डोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान मसीहियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों की फहरिस्त में चौथे जबकि ईरान 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान के दीगर हमसायों में भारत मसीहियों के लिए बहुत खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त में 8वें, चीन खतरनाक के दर्जे में 8वें और बांग्लादेश 10वें नंबर पर है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
और कराची से शहजाद हुसैन अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जुमे के रोज सिंध असम्बली ने सैयद मुराद अली शाह को सिंध का नया वजीर आला मुंतखब कर लिया है जो आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे।
पाकिस्तान के सूबाए सिंध की असम्बली ने जुमे को सैयद मुराद अली शाह को नया वजीर आला मुंतखब कर लिया है। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में हुआ और बाद में उन्होंने ही इंतखाब के नतीजे का ऐलान किया।
The total number of vote recorded in this division today is 91, out of which honorable member Mr. Khurram Sher Zaman MP has secured 3 votes. Mr. Murad Ali Shah MP has secured 88 votes.
उन्होंने कहा कि आज मजमूई तौर पर 91 वोट दिए गए जिनमें से 3 खुर्रम शेर जमान को और 88 सैयद मुराद अली शाह को मिले। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार अहमद खोड़ो ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा,
सैयद मुराद अली शाह साहब को अपने पार्लियामानी पार्टी के तरफ से दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन जहां उनको मुबारकबाद देता हूं वहां सैयद कायम अली शाह साहब को خراج تحسین پیش کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا.
سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اور سندھ اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے آج نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا. ایم کیو ایم نے نہ اپنا امیدوار کھڑا کیا اور نہ ہی کسی اور امیدوار کو ووٹ دیے. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
اپنی یقین دہانی کراتا ہوں, اپنی پارٹی کی یقین دہانی کراتا ہوں, صوبے کے مفاد میں, شہر کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں, جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی اور آپ پکاریں یا نہ پکاریں, سندھ کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ, آپ کے شانہ بشانہ, آپ کی کاوشوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں آپ سے ایک اچھی ٹیم کی توقع ہے, آپ سے ایک اچھی بیوروکریسی کی سلیکشن کی توقع ہے, آپ کے پاس سے ہمیں ایک اچھی کیبنٹ کی توقع ہے تاکہ ہم اپنے مسائل آپ سے ہی حل کروائیں گے.
پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان نے اس موقع پر کہا,
دو تین چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر آپ نے ایک فوکس کر لیا وہ ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر. پانی کی طرح جب پیسہ جاتا ہے تو وہ پہلے کہتا ہے مجھے لا اینڈ آرڈر دے دو کہ میں بزنس کو چلا سکوں اور انڈسٹری کو چلا سکوں. دوسرا ہے انفراسٹرکچر, جس میں بنیادی چیز ہوتی ہے جیسے بجلی, پانی, روڈ, سوریج, سینیٹیشن, پھر ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ.
گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے ایک روز قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جمعے کو ہی گورنر ہاؤس سندھ میں نئے وزیر اعلیٰ سندھ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. سندھ کے پچھلے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے فیصلے کے بعد ایک روز قبل استعفیٰ دے دیا تھا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
انڈونیشیا میں ایک پاکستانی شہری ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. ان پر منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث ہونے کا الزام تھا. ان 14 افراد میں سے جن کو انڈونیشیا میں منشیات سے متعلق جرائم کے سلسلے میں سزائے موت کا سامنا تھا, جمعے کے روز 4 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو گیا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
انڈونیشیا نے اپنے ہاں قید پاکستانی شہری ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد عین وقت پر روک دیا. منشیات رکھنے کے جرم میں ذوالفقار علی کو یہ سزا تقریباً 12 سال قبل سنائی گئی تھی, جس پر جمعے کی صبح عمل درآمد ہونا تھا. ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کی خبر میڈیا پر نشر ہونے کے بعد لاہور میں ان کے گھر کے باہر کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی. ذوالفقار علی کے خاندان کا یہ موقف رہا ہے کہ ان سے برآمد ہونے والی منشیات سے ذوالفقار کا کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان اور انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عقیل ندیم نے جمعے کو تصدیق کی کہ ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روکے جانے کے انتہائی کم امکانات کے باوجود ان کے والد کی طرف سے انڈونیشیا کے عہدیداروں سے کی گئی درخواست کامیاب ہو گئی. انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عقیل ندیم نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ ذوالفقار علی کے خلاف مقدمے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور ان کے بقول نظر ثانی کی ایک کاروائی میں بھی ذوالفقار علی کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق اس معاملے میں انڈونیشیا میں پاکستانی سفارت خانے نے بہت متحرک کردار ادا کیا. ذوالفقار علی 2004 سے گرفتار ہیں اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے کی گئی اپیلوں کے باوجود دیگر 13 افراد سمیت ان کی سزا پر جمعے کو عمل درآمد ہونا تھا. تاہم جمعے کو انڈونیشیا کے حکام نے 14 میں سے 4 قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد کر دیا, لیکن ذوالفقار علی سمیت باقی 10 کی سزاؤں پر عمل درآمد نہ کرنے کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے سفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور جمعرات کو دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ یہ کوششیں آخری وقت تک جاری رہیں گی. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد پر ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد روکا گیا ہے اور اس کے بعد ہی اس سلسلے میں آئندہ کا لائے عمل تیار کیا جائے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے وہ شہری جو تشدد کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے زیادہ خراب صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں, جبکہ حکومت اپنی پالیسیاں لاگو کرنے اور بین الاقوامی کمیونٹی اس چیلنج سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ اسلام آباد سے عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
جنگ اور تشدد کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور ملک کے دیگر حصوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مئی میں جاری ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 1.2 ملین بتائی ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اب دہشت ناک صورتحال میں رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ افغان حکومت نے ان کی مدد کے لیے ایک نیشنل پالیسی مرتب تو کی ہے، لیکن وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان ریکنسٹرکشن کے لیے امریکہ کے خصوصی انسپکٹر جنرل نے کہا ہے کہ اس کی وجوہات صلاحیت میں کمی اور بدعنوانی کے ساتھ ساتھ بہت سی صوبائی حکومتوں کا کردار بھی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور یونائٹڈ اسٹیٹ ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو اس ہفتے ایک خط میں سیگر کا کہنا تھا کہ کچھ صوبائی حکومتیں ان آئی ڈی پیز کو اقتصادی پناہ گزین سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں دیگر علاقوں کی طرح خوراک، پانی، پناہ اور صحت عامہ کے حقوق نہیں دیتی۔ تاہم سعید حسین علیمی بلخی پناہ گزینوں اور واپس آنے والے آئی ڈی پیز کے افغان وزیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت مشکل صورتحال کے باوجود آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے سخت کام کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جنگ کی شدت کی وجہ سے افغان حکومت آئی ڈی پیز کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں اٹھا سکی۔ اسی دوران انسانی حقوق کے گروپوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی آئی ڈی پیز کی جانب اپنی ذمہ داری قبول کرنے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں اقوام متحدہ کے مندوب نے کہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ روس کے اس منصوبے میں کس طرح تعاون کر سکتا ہے جس میں ان شہریوں اور اپوزیشن جنگجوؤں کی مدد کے لیے کہا گیا ہے جو شمالی شہر حلب کے باہر ہتھیار ڈال دیں گے۔ تقریباً تمام شہر کے اطراف شامی فورسز کے گھیرے میں ہیں، جس نے ہنگامی امداد کی فراہمی ناممکن بنا دی ہے۔ جنیوا میں جمعرات کے روز تقریر کرتے ہوئے اسٹیفان دی مستورا نے کہا کہ شہر قطعی طور پر محصور ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے راستے محفوظ بنائے جانے چاہیے اور کسی کو بھی شہر چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسٹیفان دی مستورا کا کہنا تھا،
دیر از پرابلی وی ہرڈ 2 to 3 weeks آف سپلائی اینڈ ان ویو آف دی بمبنگ آف دی ویئر ہاؤسز۔
اسٹیفان دی مستورا کہہ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ شاید 2-3 ہفتے کا سامان رہ گیا ہے اور گوداموں، طبی مراکز، بیکریز پر بمباری کے باعث زخمیوں، بیماروں اور دوسرے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر حقیقتاً محصور ہے کیونکہ فوج نے شہر کو تمام تر گھیرا ہوا ہے۔ روس نے جمعرات کے روز حلب کے باہر انسانی ہمدردی کے ایک بڑے آپریشن کا ان شہریوں کی امداد کے لیے اعلان کیا تھا جنہیں دہشت گردوں نے یرغمال بنائے ہوا ہے اور وہ جنگجو جو ہتھیار ڈال دیں گے۔ اقوام متحدہ نے روس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ شام کے زیر محاصرہ مشرقی شہر حلب میں انسانی بنیادوں پر راستے بنانے کے اپنے منصوبے اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کے کاموں سے منسلک اس کے شراکت داروں کے سپرد کر دیے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیزر شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
روس نے ان 4 راستوں سے متعلق اپنے ان منصوبوں کے بارے میں اقوام متحدہ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جن کے ذریعے عام شہری اور غیر مسلح باغی مشرقی حلب سے باہر جا سکیں گے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن دی مستورا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس اب ایک موقع ہے کہ وہ راستوں سے متعلق اس پیش رفت پر غور کرے جسے جمعرات کے روز جاری کیا گیا تھا، اور ان کے پاس اسے بہتر بنانے کی کئی تجاویز موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے جو مشرقی حلب چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب ان لڑائیوں کو واضح طور پر روکنا ہے جن کی وجہ سے ہزاروں شہری وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی امداد تک رسائی بھی حاصل نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
How can you expect people to want to walk through a corridor, thousands of them?
آپ کس طرح لوگوں سے جو ہزاروں میں ہیں ایک ایسے راستے سے گزرنے کی توقع رکھ سکتے ہیں جب وہاں گولے گر رہے ہوں، بم برسائے جا رہے ہوں اور لڑائی ہو رہی ہو؟ آپ کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں تک فی الواقع انسانی ہمدردی کی امداد پہنچ سکے گی اگر وہاں فضا اور زمین پر سے بمباری اور گولہ باری ہو رہی ہو؟ اقوام متحدہ کے مندوب دی مستورہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور ان کے شراکت داروں کو پیچیدہ نوعیت کی امدادی کاروائیوں کا طویل تجربہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب سے باہر نکلنے کے روسی راستے کا انتظام بہتر انداز میں چلانے کے لیے ان کی موزونیت سب سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی حلب چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، اور جو لوگ ان راستوں کے ذریعے نکلنا چاہیں تو انہیں اپنی پسند کے علاقوں میں جانے کا موقع دیا جانا چاہیے۔
In general, it is critical that we focus on the protection of civilian lives and on humanitarian needs.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عمومی طور پر یہ بہت اہم ہے کہ اپنی توجہ شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ اور انسانی ضرورتوں سے متعلق امداد پر مرکوز کریں، چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔ میں تمام فریقوں پر مسلسل یہ زور دیتا رہوں گا کہ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں کو انسانی ہمدردی کی امداد تک رسائی کی سہولت فراہم کریں، اور وہ نہ صرف حلب بلکہ ان تمام جگہوں سے جہاں کہیں بھی وہ اسے اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور جو اب بھی ان کے گھیرے میں ہیں اپنا محاصرہ اٹھا لیں۔ یہ الفاظ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر سٹیفن دی مستورا کے۔ حکومت کی حامی فورسز نے حلب کے باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حصے میں سامان کی فراہمی کے تمام راستے کاٹ رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ شہر میں خوراک کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جو زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں کے لیے کافی ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
فلاڈیلفیا پینسلوینیا میں ہونے والے ڈیموکریٹک کنونشن میں وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد عاطف نے کانگریس مین کیتھ ایلیسن سے گفتگو کی، جنہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے جمہوریت کو جمہوری اور عوامی شکل دی ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم ایک کمرے میں جمع ہوں اور متحد ہوں۔ انہوں نے اسلام کے حوالے سے کہا کہ میں اسلام کا دفاع کروں گا کیونکہ کوئی بھی مذہب دانستہ انسانی جان لینے کو درگزر نہیں کرتا۔ اسلام بھی دانستہ طور پر انسانی جان لینے کی معافی نہیں دیتا۔ ہمیں لازمی طور پر اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کا ساتھ دینا چاہیے، اور میں یہ کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ یہ مواقع نہ صرف وکیلوں اور ڈاکٹروں کے لیے ہیں بلکہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے، کھانے پینے کے اسٹوروں کے مالکان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کے گیس اسٹیشن ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان نمایاں طور پر اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے والے ایک شخص سے جو کچھ سنا ہے وہ اس ملک کی درست تصویر پیش نہیں کرتا۔ یہ تھے کانگریس مین کیتھ ہیلسن کے الفاظ۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات جو حکمت عملی کے لحاظ سے انتہائی اہم ہیں، انقرہ کے ان اقدامات کے بعد سے مزید کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں ناکام بغاوت میں ملوث مشتبہ منصوبہ سازوں اور ہمدردی رکھنے والوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ واشنگٹن ایک طرف تو حکام کو متنبہ کر رہا ہے کہ وہ ہنگامی حالت کے نفاذ کے بعد آمرانہ اقدامات سے باز رہے، اور دوسری طرف ملک کی جمہوری حکومت کی حمایت کر رہا ہے جو فوجی بغاوت کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں مسلسل یہ افواہیں بھی اشتعال انگیزی پیدا کر رہی ہیں کہ امریکہ نے بغاوت کی کوشش میں کردار ادا کیا ہے، جسے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے مضحکہ خیز اور بیہودہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقیناً تشویش ہے کیونکہ ترکی ہمارا دوست اور اتحادی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ نسل پرستی، سماجی اور معاشی عدم مساوات امریکہ کو ان امریکی تصورات سے دور کر رہی ہے جن میں اجتماع کی آزادی اور تنظیم جیسے حقوق کا شمار ہوتا ہے۔ صورتحال کے جائزے میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب مائنا کیائی نے امریکہ کے اپنے 17 روزہ دورے کے بارے میں جمعرات کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے بالٹی مور، واشنگٹن، نیو یارک اور فلاڈیلفیا سمیت کئی بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ کیائی نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں لوگوں کے پاس ناراض اور مایوس ہونے کی وجوہات ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حالیہ مہینوں میں بحرین کی ریاست بنیادی طور پر شیعہ کمیونٹی کے ارکان کو ہدف بناتے ہوئے منحرفین، سرگرم کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں کرتی رہی ہے، اور یہ جواز پیش کرتی رہی ہے کہ حکومت کے خلاف تنقید سے فرقہ پرستی کو فروغ ملتا ہے اور اس سے قومی اتحاد اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ حال ہی میں پولیس نے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور حکومت پر کھلم کھلا تنقید کرنے والے نبیل رجب کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں دوبارہ گرفتار کیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس مہینے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں شرکت کا منصوبہ بنانے والے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اداکاروں اور صحافیوں جن میں نزیہ سعید بھی شامل ہیں کے سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ جون میں حکام نے حزب اختلاف کی مرکزی سیاسی تنظیم الوفاق نیشنل اسلامک سوسائٹی کی سرگرمیاں معطل کر دیں اور اس کے فنڈز منجمد کر دیے۔ پھر 17 جولائی کو بحرین کی ہائی سول کورٹ نے ریاست کو بدنام کرنے، فرقہ پرستی پھیلانے، دہشت گرد کارکنوں سے تعلق رکھنے اور نفرت کے جذبات رکھنے والی ایک نئی نسل کی تشکیل دینے کے الزامات پر الوفاق کی تحلیل کا حکم دے دیا۔ حکم کے مطابق پارٹی کے اثاثے ضبط کیے جائیں اور ان سب کو قومی خزانے میں جمع کیا جائے۔ 17 جولائی کے اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو حزب اختلاف کی سیاسی تنظیم الوفاق تحلیل کرنے اور اس کے اثاثے ضبط کرنے سے متعلق بحرین کی عدالت کے فیصلے پر شدید تحفظات ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ غیر متشدد حزب اختلاف کو دبانے کے حالیہ حکومتی اقدامات صرف بحرین کے اتحاد اور سلامتی اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے استحکام کو کمزور کریں گے۔ یہ اقدامات امریکہ کے مفادات سے متضاد اور بحرین کے ساتھ ہماری شراکت داری میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی جانب سے بیان کردہ انسانی حقوق کے تحفظ سے وابستگی اور بحرین کی تمام کمیونٹیز کے ساتھ مفاہمت کے حصول کے برعکس ہیں۔ انہوں نے نومبر سن 2014 کے انتخابات میں الوفاق کے بائیکاٹ پر تاسف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بحرین کو حقیقی خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ کی بحرین کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان اقدامات اور حالیہ عرصے میں کیے گئے دوسرے اقدامات پر نظر ثانی کرے اور فوری طور پر مفاہمت کے راستے پر لوٹ جائے۔ حکومت بحرین کے تمام لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مل کر کام کرے۔ تشدد کی حمایت کرنے والوں کی اہمیت گھٹانے اور خطے میں زیادہ سیکیورٹی اور استحکام لانے کا سب سے بہتر یہی راستہ ہے۔ امریکہ اپنے حصے کے طور پر تمام فریقوں کی جانب سے سیاسی گفت و شنید میں پیش رفت کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ذائقے دار دار چینی آپ کے صبح کے ناشتے میں ایک مزیدار اضافہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دار چینی اصل میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا کر ہمیں ہوشیار بناتی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں اعصابی سائنسدانوں کی طرف سے دار چینی کے فوائد کے حوالے سے حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دار چینی کے روزمرہ استعمال سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لیبوریٹری میں چوہوں پر کیے جانے والے مطالعے سے پتا چلا کہ معلومات کو دیر سے سیکھنے والے چوہوں کو جب دار چینی پاؤڈر کھلایا گیا تو وہ ہوشیار چوہوں کی سطح پر سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ رش یونیورسٹی میں نیورولوجی شعبے سے منسلک تحقیق کے اہم محقق کلپیدا پاہن نے کہا کہ دیر سے سمجھنے والوں کو اسمارٹ بنانے کے لیے یہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ کیوں معلومات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کی صلاحیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ تاہم نئی تحقیق میں محققین نے اس اعصابی عمل کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ قدرتی طور پر معلومات کو دیر سے سمجھتے ہیں یا یادداشت کے معاملے میں اچھے نہیں ہوتے۔ پروفیسر کلپیدا پاہن کے مطابق دماغ کے اس میکانزم کی تفہیم ہمارے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے میں مضمر ہے۔ یادداشت کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک میموری سٹوریج ہے اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والے ایک پروٹین CREB پر انحصار کرتا ہے۔ نیورو امیون فارمیکالوجی کے جولائی کے شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی پیپر کے مطابق دیر سے سیکھنے والے لوگوں کے ہیمپو کیمپس حصے میں اچھا سیکھنے والوں کے مقابلے میں CREB پروٹین کم ہوتا ہے، جبکہ ان کے دماغ میں GABRA5 پروٹین زیادہ ہوتا ہے جو دماغ میں نئی معلومات کو جانے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں چوہوں کو پسی ہوئی دار چینی کھلائی گئی تھی۔ محققین نے ایک ماہ تک چوہوں کو دار چینی کا پاؤڈر کھلانے کے بعد ان کی جانچ کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کے جسم کے میٹابولزم نے دار چینی کو سوڈیم بینزویٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دماغ کے نقصان کے علاج کے لیے ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے، اور جب یہ کیمیکل چوہوں کو دماغ میں داخل ہوا تو اس نے CREB پروٹین میں اضافہ کیا اور معلومات روکنے والے پروٹین میں کمی ہوئی، اور دار چینی نے دماغ میں دونوں پروٹین کی سطح کو متوازن کر دیا جس سے ان کا حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہوشیار چوہوں میں دار چینی کھانے سے سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں دیکھی گئی۔ پروفیسر کلپیدا پاہن نے کہا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ دیر سے سیکھنے والے چوہوں کے دماغ میں سیلولر جسمانی تبدیلیوں کو ریورس کرنے کے لیے دار چینی کا استعمال کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر فن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے۔
اگر تم مل جاؤ
تصور خانم گائیکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں،
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا، نام نہیں یاد رہتا ہے، کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں، یہ وہ ہے، وہ نا، وہ جو ناک چڑھاتی ہے، نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے۔
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا،
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت، اور میری ایک پھپھو تھی، وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی، پروگرام کیا کرتی تھی، ان کو بھی سن سن کے، پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں، تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھاتا ہے۔ میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی۔
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی، جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا، جانتے ہیں تصور خانم سے۔
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا اپنا گائیں، آپ اپنی آپ کی خوشی ہے، آپ اپنے شوق سے، میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا، مگر وہ بچوں کی وجہ سے، کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے، اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا، وہاں رہنا، اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا، دیکھ بھال، کھانا پلانا، نہانا، یہ وہ، تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ، اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی۔ اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا، ٹی وی میں پروگرام کرنے کا، تو انہوں نے مجھے نہیں روکا، جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر۔ یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی، یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر کیتھ ہومز۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہر دم رواں زندگی کی ریکارڈنگ آپ سنیں گے۔ اسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.